تو ضعیف حدیث کے لیے موضوع حدیث کا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اب بات کی سمجھ آگئی؟ آخر حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، علم حدیث کی خدمت میں زندگی گزاری، انہوں نے جو فضائل اعمال کتاب لکھی تو ان میں اگر ایسی انہوں نے احادیث کو جمع کر لیا تو وہ بھی تو سمجھتے تھے نا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو اب بات سمجھ میں آگئی نا. ہمارے چونکہ طلباء کو پتہ نہیں ہوتا، لہذا ان کے سامنے جب کوئی بات کر دیتے ہیں نا، او جی تبلیغ نصاب میں تو جی ضعیف حدیثیں بھری پڑی ہیں، تو یہ خود بھی بیچارے ایسے مجرم بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، غلطی کر جو بیٹھے. تو ایسی بات نہیں ہے، علمی طور پہ اگر آپ اس سے بات کریں اور اس کو بات کو سمجھائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے اکابر جس نتیجے پر پہنچے وہ منشأ خداوندی کے مطابق ہے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہیں. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب ضعیف حدیث کے متعلق یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا آپ کے ذہن میں. آگے ان کا نام ہے محمد بن عیسیٰ. اچھا نماز کتنے بجے ہے؟ چار بجے. الحمدللہ پھر تو وقت ہے. نام ہے محمد بن عیسیٰ بن ثورہ. ان کے بارے میں اسماء الرجال کی کتب میں تفصیلی حالات بھی دیئے ہوئے ہیں. تاہم ان کی ولادت 209 ہجری میں ہوئی اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے جو اساتذہ تھے، شیوخ تھے، ان سے حاصل کی. جب ذرا پختگی کی عمر کو پہنچے تو پھر انہوں نے سفر کر کے احادیث کو حاصل کیا. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاف الولادہ وسمع خلقا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، کہ انہوں نے بہت سارے شہروں کے چکر لگائے، طواف کیے، اور ان میں سے انہوں نے خراسان کے لوگ علماء سے اور عراق کے علماء سے اور حجاز کے علماء سے انہوں نے حدیث پاک کو سنا اور حاصل کیا. چنانچہ ان کے جو مشہور اساتذہ گزرے ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، ان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اور بھی اکابر گزرے ہیں. لیکن علم حدیث میں انہوں نے وہ مقام پایا کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مات البخاریو فلم يخلف بخراسان مثل ابي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، کہ امام بخاری فوت ہوئے تو خراسان کے اندر ابو عیسی رحمت اللہ علیہ کی طرح علم میں، حفظ حدیث میں، تقوی میں، زہد میں کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے پھر ان کو ایک ایسا علمی مقام بھی عطا فرما دیا. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سے دو حدیثیں بھی بخاری شریف میں روایت کی ہیں. چنانچہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے یہ حدیثیں مجھ سے وہاں روایت کی ہیں. اس کو کہتے ہیں روایت الاکابر عن الاصاغر، کہ اکابر جو ہیں، دیکھو ہمارے اکابر علم کے بارے میں کتنے مخلص تھے کہ یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو شاگرد ہے اور میں شاگرد سے کیسے روایت کروں، نہیں، یہ ان کی کمال بے نفسی کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے بھی دو حدیثیں روایت کر دیں. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی بے نفسی کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ علم کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ بے نفس ہو. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ما انتفعت به منک اکثر مما انتفعت منی، کہ تم نے مجھ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا کہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. اور واقعی دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے استاد سے فائدہ شاگردوں کو ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو باریک بینی کے ساتھ تو شاگردوں سے استاد کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آج آپ کو یہ درس نہ دینا ہوتا تو اتنی کتب کو مطالعہ کر کے میں آج تیار ہو کہ یہاں نہ آتا، میں اس علم سے محروم ہو جاتا. تو آپ ذریعہ بنے، وجہ بنے میرے لیے اس علم کے حاصل ہونے کی. تو اب ظاہر میں تو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے استاد کو فائدہ ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ طلباء کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں جاہل بنا دیا. دور حدیث کے طلباء کو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیا بنا دیا؟ جاہل بنا دیا. تو ایک طالب علم نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے کیسے جاہل بنایا؟ تو فرمانے لگے کہ جب ہم اپنے استادوں سے پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور طلباء کو پڑھاتے تھے تو طلباء میں ذہانت اتنی تھی، طلب علم اتنی تھی اور شوق علم اتنا تھا کہ جب ہم ان کو پڑھانے کے لیے کمرہ جماعت میں آتے تھے تو دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ کوئی طالب علم ایسا سوال نہ پوچھ لے کہ جس کا جواب ہم نہ دے سکیں. استعداد اتنی تھی کہ ہم دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ درس کے دوران کوئی طالب علم ایسا نہ سوال پوچھ لے کہ ہمیں جواب نہ آتا ہو اور ہمیں کہیں ذلت نہ اٹھانی پڑے. تو اللہ ہماری مدد کر دینا، ہمیں شرح صدر دے دینا، موقع پہ صحیح بات ہمارے دل میں القا فرما دینا. ہم دعائیں مانگ کے آتے تھے. فرماتے تھے پھر طلباء کا جو یہ شغف تھا علم کے ساتھ یہ کمزور ہوتا ہوتا اتنا کمزور ہو گیا، فرمان لگے کہ آج درس سے پہلے میں دو رکعت نفل پڑھ کے آتا ہوں، اللہ طلباء میں کوئی تو ایسا ہو جو مجھ سے کوئی سوال پوچھ لے. تو فرماتے تھے طلباء کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں جاہل بنا دیا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو شاگرد استاد سے شاگرد کو فائدہ پہنچتا ہے اور شاگرد سے استاد کو فائدہ پہنچتا ہے. اچھا آگے دیکھیے، بعض لوگوں کے مطابق امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بچپن سے نابینا تھے. ولد اکمہ جمع الوسائل میں لکھا ہے کہ وہ نابینا پیدا ہوئے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ شروع سے نابینا نہیں تھے، البتہ آخری عمر میں جیسے بندے کو موت یا بند کا مرض ہو جاتا ہے اور وہ نابینا ہو جاتا ہے تو وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. البتہ ان کی قوت حافظہ جو تھی وہ ضرب المثل تھی، اس قدر ضرب المثل تھی کہ علامہ زاہوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو سعید الادریسی رحمہ اللہ کان ابو عیسیٰ یضرب به المثل فی الحفظ، ان پر حفظ کو ضرب المثل کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا تھا. یعنی اتنی قوت حافظہ تھی کہ اپنی قوت حافظہ میں وہ ضرب المثل بن گئے تھے اپنے زمانے. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اللہ رب العزت نے ان کو قوت حافظہ عطا فرمائی. چنانچہ ایک مرتبہ ان کو کسی شیخ کی احادیث کہیں سے ملی تو انہوں نے جلدی سے اپنے کاپی پر اس کو نقل کر لیا. اللہ تعالی کی شان کے سفر حج میں اسی شیخ سے ملاقات ہو گئی. اب وہ شیخ کی احادیث پہلے تو کسی واسطے سے ان کو لکھوی مل گئی تھی، اب خود شیخ سے ملاقات ہو گئی. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے یہ احادیث خود سنا دیں تاکہ میں اپنے مسودے سے دیکھ کر مسودے کی تصحیح کر لوں اور مجھے سماعت کا بھی شرف حاصل ہو جائے. پہلے تو املا تھی نا جو انہوں نے کی تھی کسی سے، اب سماعت. اس میں حدیث کے علم میں سماعت کی بڑی اہمیت ہے، تو مجھے سماعت کا بھی رتبہ مل جائے گا. انہوں کا بہت اچھا، لے آؤ. چنانچہ یہ گئے اپنے مسودہ کو لینے کے لیے، اللہ کی شان ملا نہیں. اور واقعی جس چیز کو سنبھال کے جتنا رکھا جائے نا وہ اتنی سنبھل جاتی ہے، موقع پہ نہیں ملتی. اب جلدی میں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ سادہ کاغذ لے لیے اور سادہ کاغذ لے کے آگئے اور آکے ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ادھر سے استاد پڑھنے لگے اور ادھر سے یہ سادہ کاغذ کو دیکھتے جاتے تھے کہ تاکہ استاد کہیں انکار نہ کر دیں. سفر تھا نا, حالت سفر تھی, تو حالت سفر میں وہ کہہ سکتے تھے وقت ضائع نہ کرو میں جا رہا ہوں, تو محروم ہو جاتے. اچھا جب یہ ایسے کر رہے تھے نا تو استاد کی نظر پڑ گئی, اس نے دیکھا کہ خالی کاغذ لے کے بیٹھے ہیں, تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوری بات کھول دی کہ حضرت مجھے ایک یہ بھی ڈر تھا کہ اگر آپ کو کہوں کہ مسودہ نہیں ملا تو آپ کہیں گے کہ اچھا ڈھونڈ کے میرے پاس آنا, تو مجھے موقع ہی نہ ملے, میں محروم ہی نہ ہو جاؤں. تو میں نے تو خالی کاغذ لے لیے اور میں آپ سے سنتا رہا اور میں اپنی یاداشت کے تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو پھر علم ضائع کر دیا. انہوں نے ضائع نہیں کیا حضرت, جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا میں اس کو نہیں ملا رہا, جو میرے دل کے کاغذ پر لکھا ہوا ہے میں اس کے ساتھ ملا رہا. ان کا اچھا سناؤ. چنانچہ جتنی حدیثیں انہوں نے سنائی تھی تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اتنی احادیث ان کو سنا دی, تو وہ بڑے حیران ہوئے. پھر ان کے ذہن میں یہ بات گئی کہ ممکن ہے کہ یہ حدیثیں پہلے سے اس کو یاد ہو, تو انہوں نے کہا اچھا بھئی میں تمہیں اور احادیث سناتا ہوں. چنانچہ انہوں نے 40 احادیث جو غریب تھی, جو یعنی انوکھی انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوئی تھی, وہ ان کو سنائی اور فرمایا کہ اب مجھے تم سناؤ. امام ترمذی رحمت اللہ نے 40 احادیث متن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ما رأیت مثلک قط, میں نے تم جیسے حافظ والا کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ اے سفر حج پہ جایا کرتے تھے, ایک مرتبہ اپنی سواری پر بیٹھے تھے تو ایک خاص جگہ پر پہنچے تو انہوں نے جا کے اپنے آپ کو بالکل جھکا لیا, جیسے بالکل سواری کے ساتھ لگا دیتے ہیں, یوں کر لیا. تو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے سر کو درخت کی شاخوں سے بچایا. ان کا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جیسے ہی سنا کہ یہاں کوئی درخت نہیں تو فرمایا سواری کو روکو, سواری روک لی گئی. کہنے لگے کہ جاؤ اور قریب اگر کوئی قصبہ ہے, کوئی گاؤں ہے, تو ان لوگوں سے پوچھو کیا یہاں کوئی درخت تھا جسے اکھاڑ دیا گیا یا تھا ہی نہیں. چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہاں ایک درخت تھا, شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور مسافروں کو یہاں سے گزرتے ہوئے تنگی ہوتی تھی, ان کی تکلیف کے پیش نظر ہم نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے زمین کو برابر کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے الحمدللہ کہا. تو سننے والے نے کہا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ فرمان لگے دیکھو میری یاداشت میں اس جگہ پر ایک درخت تھا اور جب آپ لوگوں نے کہا کہ درخت نہیں تو میں اس لیے رک گیا کہ اگر میری یاداشت میں فطور آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد میں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روایت نہیں کیا کروں گا. اب چونکہ تصدیق ہو گئی کہ درخت تھا, الحمدللہ کہ اب میں حدیث پاک کی روایت کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت نے ان کو قوت حافظہ ایسی عطا فرمائی تھی. کثیر البکا تھے, بہت روتے تھے, بلکہ بعض محدثین نے تو کہا کہ ان کے رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کی بینائی جو تھی وہ چلی گئی تھی. تاہم 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. آگے فرمایا محمد بن عیسیٰ ابن ثورت الترمذی. یہ جو ترمذ ہے یہ شہر کا نام ہے. یہ ماوراء النہر یعنی افغانستان اور جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں ان کے درمیان ایک دریا ہے اور عربی میں دریا کو نہر کہتے ہیں. تو نہر سے پار, ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, پاروں آیا بندہ, تو جو ہم کہتے ہیں نا جی پار سے آیا, یعنی ہم بھی اس کو ماوراء النہر کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں. تو ہمارے اکابر نے ان علماء کو علماء ماوراء النہر کہنا شروع کر دیا, وہ معروف ہو گئے. تو وہاں دریا کے کنارے ہی زیادہ دور نہیں ایک شہر ہے جس کو ترمذ کہتے ہیں. یہ افغانستان کی طرف دروازہ ہے گویا وسط ایشیا کا, یہ قریب ترین شہر یہی ہے. اس سے 6 میل کے فاصلے پہ ایک قصبہ تھا، اس کا نام تھا بوغا. وہاں پر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور پھر چونکہ قریب ترین شہر ترمز تھا، یہاں سے علم حاصل کیا، تو پھر یہ ترمذی مشہور ہو گئے. یعنی ولادت تو تھی بوغا کی اور مشہور ایسے ہو گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عالم جو تھے وہ ایک قصبہ میں یہاں پیدا ہوئے، کوئی 20 میل 25 میل دور ہے، لیکن انہوں نے زندگی یہاں شہر میں گزاری. جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جھنگوی کے نام سے مشہور ہو گئے، بڑے شہر کے نام سے. تو جس طرح وہ جھنگوی کے نام سے مشہور ہو گئے، یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذی کے نام سے مشہور ہو گئے، لیکن ولادت ان کی شہر بوغا کی ہے. یہ جو ہے نا ترمذ شہر، اس میں 3 بڑی شخصیتیں گزری ہیں، اور تینوں کو بڑا یعنی علمی مقام حاصل تھا. تو طلباء کئی مرتبہ ان میں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے تھے. تو ان میں ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک تھے صاحب سنن محمد بن عیسیٰ، جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہم نے پڑھی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ. ایک بڑی شخصیت یہ گزرے ہیں وہاں پر. ایک اور بزرگ گزرے ہیں جن کو احمد بن حسن ترمذی کبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے علم میں بڑا مقام عطا کیا تھا. اور ایک اور بھی عالم گزرے ہیں جو حکیم بھی تھے، اور ان کو حکیم ترمذی کہا جاتا ہے، وہ مصنف ہیں نوادر الاصول کتاب کے، وہ بھی اسی شہر سے ہیں. وہ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان کی جگہ اور امام ترمذی رحمت اللہ کی جگہ کو اللہ نے دیکھنے کا موقع عطا کیا، تو اس کی تفصیلات تو خیر بہت عجیب ہیں. ایک بات اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے. کیا؟ جوان العمر تھے اور تھے بھی بہت خوبصورت، تو ان کے پاس مریض مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں. تو ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی آئی مریضہ بن کر، اور اس نے اشارے اشارے سے ان کو متوجہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ گناہ کے مرتکب ہونا چاہتی ہوں. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ادھر دھیان ہی نہ دیا اور اس کو بھگا دیا. بات آئی گئی ہو گئی، حتیٰ کہ حکیم ترمذی رحمت اللہ بوڑھے ہو گئے. بڑھاپے میں ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ جوانی میں اتنی وہ خوبصورت لڑکی تھی، بالکل جوان العمر تھی، اور اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور موقع بھی تھا، تو اگر میں اس وقت عمل کر بھی لیتا تو میں توبہ کر لیتا تو معاف ہو جاتا. اور یہ دماغ میں ایسا خیال بیٹھا، ایسا بیٹھا کہ ہٹتا ہی نہیں تھا. تو حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے، بڑا روئے اللہ کے حضور کہ یا اللہ، اس ابتدائی اور جوانی کی عمر میں میں اتنا نیک تھا کہ گناہ کی دعوت ملی، قالت ہی تلک، اور میں نے دل میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے اندر فعل کی قوت بھی نہیں رہی، اور ویسے بھی بدن ضعیف ہو گیا، اور میرا نفس اتنا خراب ہو گیا کہ اب میرے دماغ سے یہ خیال ہی نہیں نکلتا. تو یہ روئے روئے حتیٰ کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی. تو کہتے ہیں کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی دیدار نصیب ہوا، تو پوچھا کہ کیوں روئے ہو؟ انہوں نے بیان کیا، جی میری حالت یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے اور میرا نفس اتنا خراب ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا نفس خراب نہیں ہوا، اصل وجہ یہ تھی کہ جب تمہارے بچپن کا وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ میرے زمانے کے زیادہ قریب تھا، اس میں خیر زیادہ تھی. اب اس وقت جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس میں شر زیادہ ہے، اس کی ظلمت کی وجہ سے یہ خیال تمہیں آ رہا ہے. چنانچہ جس زمانے کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرب حاصل ہے، اتنی ہی اس میں برکتیں، اس میں خیر زیادہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم. ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، 3 وہ دور جن میں خیر ہونے کی شہادت اللہ کے محبوب نے عطا فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھئی ہم اب دیکھو کتنا اس مشکات نبوت سے بودھ کے زمانے میں بیٹھے ہیں، تو آج کتنے فتنے ہیں اور کتنی ظلمت ہے اور ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کے حضور حفاظت کی دعائیں کرنی چاہیے اور معافیاں مانگنی چاہیے. چنانچہ آگے فرمایا, ہاں وقت ہو گیا نماز کا انشاءاللہ, باب اور اس سے آگے انشاءاللہ جو حدیث مبارک ہے یہ کل مغرب کے بعد انشاءاللہ جمعہ کے دن ہم شروع کریں گے, اور انشاءاللہ پھر ہم لمبی مجلس کریں گے تاکہ ہم دو تین جتنے بھی ہو سکیں انشاءاللہ کچھ حدیث پڑھ لیں اور ہمارا کام آگے شروع ہو. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. نماز کے بعد اس کی فوٹو کاپی آپ کو دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.